أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أيامه أهل بيته اور محبان اہل بیت ہے، یہ ہماری نشست بھی ان نشستوں میں سے ہے جن کے لیے چھٹے معصوم فرماتے ہیں انی احب هذه المجالس، میں ان مجالس سے، ان نشستوں سے، عربی زبان میں مجلس نشست کو کہتے ہیں، ان نشستوں سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ حدیث نے فرمایا ہے رحم اللہ امرأً احیا امرنا، خدا کی رحمت ہو اس انسان پر جو امر اہل بیت کو زندہ کرتے ہیں. اور تیسری حدیث میں بیان فرمایا امر اہل بیت وہی پیغام اہل بیت ہے، سیرت اہل بیت ہے، مقصد اہل بیت ہے. اسی لیے اسی سلسلے میں جو مجالس ہے اس کے لیے امام نے فرمایا کہ میں محبت کرتا ہوں ان مجالس سے، خدا کی رحمت ہو ان نشستوں پر. کامیابی کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں. سنت عربی زبان میں قانون کو کہتے ہیں، قانون. اب شرعی سنت ہے، قوانین شرعی ہے، سائنسی سنتیں ہیں، سائنسی قوانین ہے. سارے سائنس میں جو سکھاتے ہیں قوانین سکھاتے ہیں، اور اسی طرح سے معاشرے کی سنتیں ہیں، جامعہ اور اجتماع کی سنتیں ہیں. تو یعنی وہ قوانین جن کی وجہ سے معاشرے ترقی کرتے ہیں یا تنزل کرتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو حیات جامعہ، موت جامعہ، انحطاط جامعہ، ترقی جامعہ کے کچھ قوانین ہیں. ان قوانین کو جس نے اپنایا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اگر کامیابی کے قوانین کو اپنایا. اگر ناکامی کے قوانین کو اپنایا تو ناکام ہو جاتا ہے. اقبال کا جو شعر ہے، آپ میں تجھ کو بتا دوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاووس و رباب آخر. محنت کریں گے کامیاب ہو جائیں گے، خوش گزرانے میں لگ جائیں گے تو پھر آخر انتہا نابودی، ناکامی ہے. تو یہ قوانین ہیں. شہید مرتضیٰ مطہری، آپ سب کے زیر مطالعہ ہے ان کی کتابیں، کہتے تاریخ کی ایک تاریخ ہے جو عام طور پر لوگ جس کو تاریخ کہتے ہیں، واقعات تاریخی، تاریخ میں جو حوادث پیش آئے اس کو بیان کرتے ہیں. نقلی تاریخ، وہ تاریخ جس کو نقل کرتے ہیں، حکایت کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں. دوسری تاریخ ہے کسی حادثے کی کامیابی کے اسباب، ناکامی کے اسباب، جنگ بدر کی کامیابی کے وجوہات، جنگ احد میں ناکامی کے وجوہات فرض کرے. قرآن خود جنگ بدر میں فرماتا ہے ایک مومن ہو، دس کافر ہو، یہ ایک مومن 10 پر جیت جائے گا. لیکن جنگ احد میں فرماتا ہے والآن قد علم ان فیکم ضعفا, اب معلوم ہوا تمہارے اندر کمزوری ہے. ایک مومن 2 کافر کے مقابل میں نہیں بھاگنا چاہیے, جیت جائے گا. تو وہاں ناکامی کے اسباب جنگ احد میں ناکامی کے کیا وجوہات, حب دنیا ہے, اختلاف ہے, اطاعت, پیغمبر کی اطاعت نہ کرنا. بہرحال وہ تاریخ کی تیسری قسم کیا ہے, وہ ایسے قوانین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ کل تاریخ پر مشتمل ہوتا ہے, پوری تاریخ جب بھی جیسے بھی آئے ازل تک یہ مسائل پیش آئے اس کے لیے کچھ قوانین ہیں, ان قوانین کو اپنائیں گے, کامیابی کے قوانین کو اپنائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے, ناکامی کے قوانین کو اپنائیں گے ناکام ہو جائیں گے. تو یہ تاریخ مثال دیتے ہیں, مثلا ڈاکٹر کے ساتھ کہ فرض کرے ایک دفعہ کسی بیمار کے بارے میں پوچھتا ہے اس بیمار کو کیا ہوا ہے, اس کے حالات بتاؤ, یہ تاریخ نقلی کی طرح ہے, وہ حالات بتاتا ہے مجھے ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوتا ہے ایسی تکلیفیں ہیں وغیرہ, پھر ڈاکٹر اس کے اسباب وجوہات بیان کرتا ہے کہ بس ٹیسٹ کرتا ہے وغیرہ, اسباب وجوہات بیان کرتا ہے یہ تمہارے بیماری کے اسباب ہے اور ایسا کرو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے. تیسرا یہ ہے کہ نہیں, ڈاکٹری میں اور ایک ہوتا ہے کیا, سارے بشر اس بیماری میں مبتلا ہونے کا قانون کیا ہے, اس آدمی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, سارے بشریت کے لیے یہ ہے کہ اگر ان مسائل سے دو چار ہو جائے اس بیماری میں مبتلا ہو جائے گا, اس طرح سے علاج کیا جائے تو ٹھیک ہو جائے گا, اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا, تو سارے کے لیے. تو اس کو عرض کیا سنت تاریخی, سنن الہی کہتے ہیں کہ معاشروں میں جو قانون حاکم ہے جن کی وجہ سے معاشرے کامیاب ہو جاتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں اس کو سنت الہی, قانون الہی ہے. سنت آپ سیرت میں دیکھیں گے, سیرت معصومین میں سیرت اصول زندگی معصومین کا نام ہے, یعنی ہر عمل کو سیرت نہیں کہیں گے, وہ اصول جن اصول کے مطابق معصومین کی زندگی ہوتی تھی چلتی تھی. سنت خدا کی زندگی تو نہیں کہیں گے, خدا کے عمل کے قوانین ہیں, یعنی معصومین کے عمل کے قوانین اور اصول کو سیرت کہتے ہیں. سنت بھی کہہ سکتے ہیں لیکن عام طور پر رائج کیا ہے, سیرت ہے. اگر آپ نے شہید مطہری کتاب سیرت نبوی پڑھا ہے تو اس میں انہوں نے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں. اور خدا کے عملی سلوک کو سنت کہتے ہیں, سنت الہی. تو خدا عملاً معاشروں میں کیا کرتا ہے, کس طرح سے معاشروں کو چلاتا ہے, ایک عرض کے سنت ہے شریعت کے نام سے, ایک سنت ہے طبیعت میں, فزیک میں, کیمسٹری میں مختلف, ایک سنت تاریخی ہے, سنت امم ہے. قد لن فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, خدا کی سنت میں کسی قسم کی تبدیلی تغییر نہیں آئے گی. تو یہ سنت ہے, اب کامیاب ہونا چاہے ان سنن الہی کو سمجھنا پڑے گا, قرآن کے ذریعے, سنت کے ذریعے, عقل کے ذریعے کامیابی کو اصولوں کو, ناکامی کے اصولوں کو اپنانا پڑے گا. جاء الحق زہق الباطل, حق جب آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. تو جنگ بدر میں بھی حق آیا, باطل کو شکست ہوئی, جنگ احد میں مسلمان پیغمبر سب تھے نا, پیغمبر تو حق پر تھے لیکن وہاں پر مسلمانوں کو شکست ہوئی, جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. تو حق یہ اصول ہے, سنت الہی ہے. کیوں آپ کامیابی کو اصولوں کا اپنا, بدر میں آپ نے کامیابی کو اصولوں کا اپنایا تھا, احد میں پیغمبر کی شرط تاکید کے باوجود کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے دامن کوہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے اتر آئے، رہبر کی مخالفت کی عملاً اسی نے شکست میں، جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل کر دیا. یعنی یہ حق نہیں تھا، پیغمبر حق پر تھے لیکن یہ کردار کیا تھا؟ باطل کردار تھا. کامیابی کے اصول الہی اصول ہے، حقیقی اصول ہے، واقعی اصول ہے. کافروں نے اپنایا، کافر جیت جائیں گے. مومنین نے اپنایا، مومن ہو. جیسے ہی انہوں نے چھوڑا اس جگہ کو اور نیچے اتر آئے مال غنیمت لینے کے لیے، تو خالد بن ولید کافر تھا، کافروں کا سرکردہ تھا، 200 سپاہی لے کر آیا، پشت سے حملے کیا اور جنگ شکست میں تبدیل ہوئی. تو یہ ہے، بس کامیابی کے لیے ہمیں اصول سمجھنا پڑے گا، سنن الہی سمجھنا پڑے گا، پھر ان کو عملی کرنا پڑے گا. قرآن میں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، شاید میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خدا نے وعدہ کیا ہے ایمان لانے والوں کو، اور ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو خدا زمین میں جانشین بنائے گئے، یعنی پوری زمین ان کے حوالہ ہوگا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، ان کو طاقت دی جائے گی، تمکین طاقت دینا، ان کے دین کو طاقت ملے گی، دین حاکم ہوگا، دین کی حکومت ہوگی، دینہم الذی ارتضا لہم، وہ دین جس کو خدا نے ان کے لیے پسند کیا. غدیر کے دن کیا فرمایا؟ علی کی امامت کی وجہ سے یہی دین دین مرتضی قرار پایا، رضیت لکم الاسلام دینا. ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور ان کے خوف کو تبدیل کرے گا امن میں، اب خوف نہیں رہے گا، ہر حوالے سے کسی طرح سے خوف نہیں ہوگا. خوف کے مختلف اسباب وجوہات ہوتا ہے، جان کے، مال کے، صحت کے، ثقافت کے، ہر حوالے کے خوف تبدیل ہوگا امن و امان میں. یعبدوننی ولا یشرکون شیئا، اور میری عبادت کریں گے سارے لوگ اور کسی کو خدا کے شریک نہیں ٹھہرائیں گے، خالص موحد ہوں گے. لیکن یہ کب ہوگا؟ ہمارے احادیث کہتی ہے امام زمانے کے زمانے، یہ آیت ظاہر ہے کب اس آیت پر عمل ہوا؟ کبھی بھی نہیں ہوا نا. تو ایک دن ضرور آئے گا کہ اس آیت پر عمل ہو جائے، یہ آیت تحقق پیدا کرے. تو امام زمانے کے دور میں، ہمارے احادیث کثرت سے ہے کہ اس آیت سے مراد امام زمانہ کا دور ہے، لیکن اس دور کے لیے بھی خدا نے کہا کہ امام زمانہ نہیں آئیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے والے عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے، ان آپ اپنا کام صحیح کرنا پڑے گا، اصولوں کو تیار کرنا پڑے گا، ایمان اور عمل صالح. میرے ایک دقیق مطالعہ نہیں ہوا ہے لیکن مختصر ایک غائرانہ طائرانہ مطالعہ، آغے حسن زادہ کے جو جملہ ہے، غیبت الصغرا ہو گیا ہے ابھی، یعنی ظہور صغرا ہو گیا ہے ابھی، ظہور کبرا باقی ہے. انقلاب ایران کو انہوں نے مثال دی ہے. دیکھیے، امام کے نائب آیا، دعوت دی اور کامیابی کے اصولوں کو اپنایا، تو ایران میں کیا ہوا؟ امام زمانے کی حکومت وجود میں آئی، یعنی وہ، یعنی لوگ پہلے بھی شیعہ تھے لیکن ابھی آ گئے امام کے نائب کی حکومت ماننے کے لیے، اس حد تک تیار ہو گئے کیونکہ اصولوں کو انہوں نے اپنایا. تو حتی امام جیسے ہستی جس کی ظہور کی خبر سارے انبیاء نے دی ہے اور سارے ائمہ نے دی ہے، انتہائی اہم خبر ہے، اس ہستی کے ظہور میں بھی یہی سنن الہی حاکم ہے کہ آپ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے تو امام آئیں گے. دیکھو نا، یہ فلسفہ والے کہتے ہیں نا، قابل میں قابلیت ہو تو فاعل میں فعالیت. خدا میں کوئی کیا ہے؟ نقص نہیں ہے. خدا کیا ہے؟ لامتناہی عظمتوں کا مالک ہے. وہ اقبال کے جو جواب شکوہ ہے اس میں کیا کہتا ہے، ہم تو دینے کے لیے تیار ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے، کم از کم نمبر لینے کے لیے تو ہم مطالعہ کرتے اس جواب شکوہ کا۔ تو یہی خدا کی طرف سے فیض عام ہے، وما امرنا الا واحدہ، ہمارا حکم ایک ہے، فرق نہیں کرتے ہیں۔ لینے والے کے پاس ظرفیت کی ضرورت ہے، صلاحیت کی ضرورت، بارش ہو رہے برتن بڑا ہو زیادہ پانی جمع ہوگا، چھوٹا ہو کم پانی جمع ہوگا، بالکل ڈکن کے ساتھ بند ہو تو کوئی پانی اندر نہیں آئے گا، آپ کے اندر ظرفیت ہو، رحمت عام ہے لیکن اندر ظرفیت کی ضرورت ہے۔ تو جتنی ظرفیت ہے، یہ ایک اصول میں سے، آپ کے پاس ظرفیت تو امام کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، فاعل میں دینے والے کے پاس کوئی کمی نہیں، نہ خدا میں کمی ہے نہ امام میں کمی ہے، لینے والے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے بزرگان فرماتے کیا، امام خود منتظر ہے، ہم منتظر ہے، البتہ امام کا لقب امام منتظر ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے امام کے انتظار کرے، لیکن حقیقت میں دیکھا امام منتظر ہے کہ یہ لوگ کب تیار ہوں گے۔ تو اصولوں کے مطابق کسی بھی کامیابی ناکامی کی وجوہات وہ اصول ہے جو کامیابی اور ناکامی کے لیے، جاء الحق زہق الباطل، آپ ہدف بھی حق ہو، طریقۂ کار بھی حق ہو۔ اس مولا اہل کوفہ سے کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں مولا کے ہاتھ میں یمن، حجاز، سعودی عرب، بحرین اور ایران، دوسرے جو شمال ایران کے ممالک ہے وغیرہ، یہ سارے ممالک مولا کے ہاتھ میں، مصر، افریقہ کے کچھ اور ممالک، سب کچھ امام کے ہاتھ میں، صرف شام باغی ہے۔ لیکن امام نے فرمایا انی لاظن ان ہؤلاء سیدالون علیکم، میں سمجھتا ہوں کوفہ والے جیت جائیں گے، کیونکہ جیت شام والے جیت جائیں گے کیونکہ جیتنے کے عوامل شام والوں کے پاس۔ تو فرماتا ہے عوامل کیا، ایک اتحاد، ان میں اتحاد ہے تمہارے درمیان اتحاد نہیں ہے، دوسرے یہ وہ اپنے رہبر کی اطاعت کرتے، آپ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، وہ باطل پر ہوتے ہوئے امانت داری کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، یعنی اپنے ملک میں خیانت نہیں کرتے ہیں، آپ حق پر ہوتے ہوئے خیانت کرتے ہیں۔ اگر میں کسی کے ہاتھ میں کوئی برتن دے دوں تو اس کے پکڑ، بس اوقات کچھ برتن ایسا ہوتا ہے جس کے جو پکڑ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے برتن سے، اس کے پکڑ کے چوری ہونے کا خوف ہوتا ہے، اتنے ناقابل اعتماد۔ تو ایسے معاشرہ کامیابی کی کوئی اصول اس معاشرے کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے نہیں فرمایا میں علم غیب بتا رہا ہوں، فرمایا کامیابی کے اصول ان کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہوئی۔ تو اس حوالے سے ہماری اہم ذمہ داری یہ ہے کہ کامیابی کے اصولوں کو سمجھنا اور ان کو اپنانا، ان کو اپنانا کامیابی کے اصول۔ ابھی وہ آغے شیرازی کا غالباً میں نقل کیا آپ کی خدمت میں، یہ جو مرزا شیرازی تمباکو کو حکم جس نے دیا، کامیابی کے بعد کوئی آدمی پہنچتا ہے، دیکھا کہ وہ رو رہے، وہ مبارکبادی دینے کے لیے گئے تھے، کہا آپ کیوں رو رہے، فرمایا کہ دشمن کو پتہ چلا ہماری طاقت کی وجہ کیا ہے، اب اس کے خلاف سازش کریں گے۔ دشمن جلدی سمجھ لیتا ہے، بہت تیز لوگ ہے۔ تو کامیابی کے ایک معیار یہی، تم اسی کو کمزور کر دو۔ اب انقلاب ایران کے بعد دیکھیں مرجعیت کے خلاف اور پھر ولایت کے خلاف کتنی سازش، کامیابی کا راز یہی تھا، یہی ولایت ہے، یہی مرجعیت ہے، یہی تقلید ہے، یہی خمس ہے۔ خمس نہ ہو تو مجتہدین ظاہر کیا نام ہے نہتے ہو جائیں گے، نہیں کچھ بھی نہیں رہے گا کام کرنے کے لیے۔ تو یہی چیزیں ہیں، اور تو اس سے محروم کرنے کا، آپ خود دیکھ رہے ہیں حملہ کس پر ہو رہا ہے، تقلید پر، مرجعیت پر، ولایت پر اور خمس پر۔ تو دشمن ہمارے پاس جو نقطہ قوت، ہم اپنے نقطہ قوت کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہو، مزید نقاط قوت کو بڑھانے کی۔ امام خمینی نے یہی کیا کہ کامیابی کو سارے اصول ہمارے پاس، ہمیں اس سے استفادہ کرنا پڑے گا، ہمیں اس سے استفادہ کرنا پڑے گا. آزاداری سے استفادہ کیا, آزاداری ہمیشہ تھی. ابھی امریکن والا آپ نے پڑھا ہوگا, آپ لوگ ان مسائل میں زیادہ آگاہ ہے مجھ سے, جو مائیکل براؤن نام تھا نا سی آئی اے کا آدمی, کہ آزاداری کو کھوکھلا کر دیں گے, آزاداری کو ختم نہیں کر سکے شیعوں کے درمیان, اس کو مقصد سے, ہدف سے, پیغام سے خالی کریں گے. مرجعیت کو ہم نہیں توڑ سکے تو مرجعیت کو بدنام کریں گے اور دشمنان شیعہ کی حمایت کریں گے تاکہ شیعوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے. تو یہ اصول ہے, ان اصول کو, سنتہ الہی کو سمجھنا ہوگا, ان سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایک اہم چیز یہی ہے. اور یہ کون کرے گا؟ عام لوگ اتنے نہ سنتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نہ, متوجہ ہو جائے پھر عمل کا مرحلہ آتا ہے. یہ آپ خواص ہے جو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے کامیابی کے, سارے انسانوں کے کامیابی کے کیا اصول ہے, اور ان اصولوں میں سے ہمارے پاس کتنے ہیں, کتنوں کو اپنا سکتے ہیں, اور کس طرح سے حفاظت کرنا ہے, اس کے خلاف سازشوں سے اپنا آپ کو بچانا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ سنت الہی, بس سنتہ الہی ایک ایک کر کے سمجھنا اور ان کو اپنے اندر کامیابی کی سنتوں کو زندہ کرنا, یہ ہمارا اہم ایک فرض ہے. ان میں سے خود مولانا نے فرمایا کیا کامیابی کی سنتوں میں سے ایک یہ اتحاد. عجیب و غریب ہوتا ہے جب اجتماع ہو تو مختلف خیال رکھنے والے اختلافی پہلوؤں کو پیش کریں گے تو وہ اجتماع ناکامی میں تبدیل ہو جائے گا. اتحاد کے سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ آپ مشترکات پیش کریں, مشترکات پیش کریں. دو بھائی بھی اپنے گھر کے مسائل تو الگ ہوتا ہے, دو بھائی کے بھی ایک گھر کے مسائل الگ ہوتا ہے, مشترکات پیش کرنا ہے, اس کے بغیر اتحاد ناممکن ہے. چند دن پہلے علماء کا ایک اجتماع تھا, وہاں پر ایک اٹھ کر نعرہ ایسا لگاتا ہے جو اپنے گروہ کے ہو, تو پھر دوسرے کے لیے میں نے وہی عرض کیا کہ جس چیز کو آپ حق سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اس کی حمایت کر اپنے خصوصی پروگرام میں, لیکن جہاں مشترک لوگ ہو وہاں اس نعرہ لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا, یہ بھی ختم ہو جائے گا, یہ جو اجتماعی کام کر رہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. ہمیں یعنی اتحاد کی واحد ذریعہ یہ ہے کہ مشترکات پر ایک دوسرے کو دعوت دینا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قل یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اہل کتاب کو خطاب کر کے کہو تعالوا الی کلمۃ, آ جاؤ ایک ایسا کلمہ کی طرف, ایسی بات کی طرف جو برابر ہے, مشترک ہے ہم اور تمہارے درمیان. اللہ نعبد الا اللہ, ہم خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا, ایک دوسرے کو رب قرار نہ دے, صرف خدا کو رب قرار دے, خدا کے علاوہ کوئی اور رب نہیں. مشترک مسئلہ کو لے لو پھر اتحاد ہو سکتا ہے. اتحاد کے لیے جمع ہوئے پھر اختلافی باتیں شروع کریں گے, اختلافی اپنے ہم فکروں کے ساتھ کرے, غلط نہیں ہے, ناجائز, انسان کے فکر مختلف ہوتا ہے. یہ کوشش کرنا کہ سب ایک جیسے سوچے یہ ناممکن ہے, مشین کے پرزے تھوڑا ہے, کارخانے کے مال تھوڑا ہے ایک جیسا آپ نکال سکے. انسان ہے جو بہت مختلف ہے, کسی کے جملہ ہے, دو گھوڑے کے درمیان ممکن ہے فرض کرے 1 کروڑ 2 کروڑ فرق ہو قیمت کے لحاظ سے, لیکن دو انسان کے درمیان فرق کتنا ہوتا ہے؟ آسمان سے زمین تک ہوتا ہے. ایک اسفل سافلین والا ہوتا ہے, دوسرا اعلیٰ علیین تک ہوتا ہے. تو انسانوں میں ایک الگ مسئلہ. تو عرض یہ کر رہا تھا ایک اہم چیز, اصولوں کو ہمیں سمجھنا ہے کہ خدا معجزہ بھی کرے. عرض کیا اہلیت کی ضرورت ہے, ظرف امام زمان تیار ہے, امام کا کام ہدایت کرنا, البتہ ابھی بھی ہدایت فرما رہے ہیں, لیکن تشبیہ کس سے دیا؟ ابر پشت, یعنی سورج جو ابر کے پشت پر ہے, یعنی سورج کا پورا نور نہیں آ سکتا, ابھی بھی تیار. امام کا کام بھی ہدایت, خدا کا کام بھی ہدایت ہے, لیکن کیا ہے, رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. علامہ نصر الدین طوسی کا 1000 سال پہلے تھے, بہت قیمتی جملہ ہے, وجودہ لطف، امام کا ہونا لطف ہے، یعنی آپ کو مقصد خلقت سے نزدیک تر کرتا ہے. وہ تصرفہ لطف آخر، اگر ظاہر ہو کر اقدامات کرے تو مزید لطف ہے، مزید آپ کو خدا سے نزدیک کرے گا. پھر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وہ غیبت منا، وہ غائب ہے ہماری وجہ سے، ہماری وجہ سے غائب ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان اصولوں کو بہر ہمیں معجزات میں یہی توقع رکھتے ہیں، خدا خدا امام پیغمبر سب ہمارے کام ارادہ کرے تو ہو جائے. نہیں، اس کے لیے بھی عرض کے امام زمانے سے بڑھ کر کون ہے؟ تب بھی کیا ہے، ان اس اہلیت بنانے کی ضرورت ہے، صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت. ایک اہم چیز دین میں مسئولیت ہے، ہر آدمی اپنی ذمہ داری قبول کرے. یہ انہی قوانین میں سے، انہی اصول، وہ قوم جو اپنی مسئولیت کو اپنے آپ کو مسئول سمجھتی ہے اور مسئولیت کو سمجھتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے وہ کامیاب ہے. قفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، سب سے پوچھا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، آپ سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک اہم چیز کے ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہماری مسئولیت ہے، ذمہ داری ہے، ہم سے پوچھا جائے گا. اِنَّكُمْ لَمَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبَقَاءِ وَالْبَهَائِمِ، علی فرماتے ہیں آپ سے پوچھا جائے گا حتیٰ زمینوں کے متعلق بھی، جانوروں کے متعلق بھی. تو یہ احساس مسئولیت کرنا ایک اہم چیز ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت ہے. جب مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہ دولت سرا میں آپ نے اپنے صحابی کو دعوت دی تھی، بہت اچھا کھانا بنایا تھا، تو آپ نے پوچھا کھانا کیسا تھا، بہت جواب دیا کہ بہت بہترین کھانا تھا. لیکن آپ امام کے زمانے میں جب آدمی ہے تو امام کی صحیح معرفت نہیں ہو سکتی، ظاہراً امام انسان ہے نا. حجاب معاصرت کہتے ہیں نفسیاتی طور پر، کہتے اپنے زمانے کے آدمی کی عظمت کو نہیں مان سکتے ہیں، یہ تو مجھ جیسے ہے بہرحال، ہاں جی، تو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ بھی کہتا ہے کہ مولا کھانا تو بہت بہترین تھا، لیکن خوف ہے کہ قیامت کے دن، قرآن میں ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں، کہیں سوال نہ ہو. امام نے فرمایا کوئی سخی آدمی، بزرگوار آدمی، کریم آدمی جب کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو کل آ کے نہیں کہے گا میں نے تمہیں کھانا کھلایا نہیں کھلایا، یہ تو نہیں کرے گا. جس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ہمارے پاس یہ عظیم نعمت ہے، ولایت اہل بیت کی نعمت، یہ سب کو نہیں ملی ہے. اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس نعمت، ابھی زیارت ہمارے پاس ہے. زیارت کے آپ فلسفہ آپ نے یقیناً مطالعہ کیا ہے کہ یہ زیارت انسان کو حسینی بناتی ہے، علوی بناتی ہے، کربلائی بناتی ہے، معرفت کے ساتھ زیارت، حق معرفت. لیکن اسی لیے دشمن برداشت نہیں کرتے ہیں زیارت کو، عزاداری بھی اسی طرح سے ہے. لیکن بس اوقات ہمارے درمیان کچھ ایسے ہے کہ شمر بننے کے لیے زیارت کرتے، شمر بننے کے لیے عزاداری کرتے، یعنی شمر کے کردار ادا کریں گے اور جنت جانے کے لیے کیا ہے، عزاداری، یعنی عزاداری کو جواز بناتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی کہ اس نعمت کو نہیں سمجھتا ہے، نعمت کی عظمت کو نہیں سمجھتا ہے. اصل ہمیں کیا حکم ہے؟ حکم ہے کہ شاکر ہو اور صابر ہو، کفران نعمت نہ کرے. یعنی نعمت جب ملے ایک شکر کرتا ہے، دوسرا کفر. شکر نعمت کیا ہے؟ نعمت کی شناخت ہو، کیا نعمت مجھے ملی ہے. آپ کے پاس جوانی کی نعمت، ممکن آپ کی سمجھ میں نہ آ جائے، ہم جو بوڑھے ہو گئے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، اور پھر سمجھنے کو کوئی فائدہ بھی خاص نہیں ہے. تو یہ عظیم نعمت، اس نعمت کو صحیح معنوں میں سمجھنا کہ میں اس وقت کیا کر سکتا ہوں، کتنی صلاحیتیں، کتنی طاقت، جرأت، شجاعت، بہت صلاحیتیں ہیں، ان سے کیسے بہترین استفادہ کیسا کرنا ہے. دین بہترین چاہتا ہے، احسن ما عملو، عمل کے لحاظ سے نیک عمل نہیں، بہترین عمل. کوشش کر، عمر محدود ہے، عمل بہت ہے، ان میں سے بہترین کو تم انجام دے دو. علم کے لحاظ سے کیا فرمایا، فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، مختلف باتوں کو سنتے ہیں لیکن ان میں سے بہترین کو اپناتے ہیں. علم میں بھی بہترین معارف کو، عمل میں بھی بہترین عمل. یہ جوانی میں اگر ان پر عمل کے، یہ جوان کیا ہوگا؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، جب میرے شیخ کامیاب ہوتا ہے، باکردار ہوتا ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے. کہتے اس کو ادب سکھانے والا جعفر ابن محمد ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، میں فخر احساس کرتا ہوں. آپ خود فرماتے ہیں، اگر ایک قبیلہ ہو جس میں 100,000 آبادی ہو، اس زمانے میں 100,000 آبادی بہت بڑی آبادی ہوتی تھی، یعنی اس وقت 100,000 ہو تو ابھی 100 ملین سمجھے، اس وقت آبادی کم تھی. 100,000 آبادی، اس میں ایک شیعہ جوان اگر ہو، وہ سب سے اگر بہتر نہ ہو، پردہ نشین عورتیں بھی اس کی تعریف نہ کریں، تو ہم میں سے نہیں ہیں. اس حد تک توقع رکھتے تھے پردہ نشین عورتیں. یہ بہت سی روایت میں یہ تعبیر موجود ہے، مطلب یہ کچھ زمانے میں عورتیں گھر سے نہیں نکلتی تھیں، تعلیم تو اس قسم کی چیزیں عام طور پر نہیں ہوتی تھی، عورتوں کے لیے باہر کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا، اسی لیے گھروں میں رہتی تھی. تو وہ بھی اس کی تعریف، یعنی اتنی شہرت ہو کہ گھروں تک اس کی خوبی کی داستان پہنچ گئی ہو. تو یہ عرض کی مسئولیت ایک یہی ہے کہ شاکر ہو اور صابر ہو، یعنی شاکر و نعمت کو صحیح معنوں میں سمجھے، واقعاً سمجھے کہ اس سے کیا فائدہ اٹھانا ہے. ابھی تیل سے، ایران کے کسی بادشاہ کا واقعہ ہے، کہا کہ کوئی یورپ کے ملک تیل خریدنا چاہتا ہے بہت سستے قیمت میں، کہا دے دو بھائی، یہ بدبو تیل ہے، کیا کریں گے ہم، دے دو جتنا ہو سکے جلدی دے دو ان کو. جب نعمت کی شناخت نہ ہو، ظاہر نعمت کو ضائع کرے گا. تو شناخت نعمت کیوں ضروری ہے؟ شکر کے لیے، شناخت کے بغیر شکر ادا نہیں کر سکتے. میں عام طور پر مثال دیتا ہوں، فرض کیجئے آپ نے، کسی نے کوئی اچھی کتاب لکھی، ہدیہ دیا اپنے دوست کو، شکریہ ادا کر کے کتاب کو پھینک دے، تو یہ شکریہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ توہین ہوگی. تو نعمت کہ شکریہ کیا عملی ہوتا ہے، سب سے اہم شکریہ عملی شکریہ ہوتا ہے. عملاً پھینک دے، زبانن شکریہ ادا کرے تو شکریہ نہیں، توہین ہے. تو عملاً شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ اس کی شناخت کی ضرورت ہے کہ وہ نعمت کیسی ہے، تاکہ اس کے مطابق شائستہ شکریہ ادا کروں. انبیاء کے ظہور کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ ایک اہم وجہ کہ بندہ احساس کا تو خدا کے شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن خدا کی ذات کے ساتھ شائستہ شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے. تو ہم اس سے کہتے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ آپ کے صحیح شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے، ہم بھی خدا کے عظمت کے سامنے. سید ساجدین فرماتے، خدایا تو تیرا نام لینے کی اجازت نہ دیتا، میں اپنے آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ اپنی زبان پر تیرا نام لے لوں، تجھ سے خطاب کروں، اپنے آپ کو اتنا اہل نہیں سمجھتا. تو خدا کے عظمت کے احساس ہے نا. تو ان ہستیوں نے انبیاء، خدا نے انبیاء بھیجا ہے، ائمہ کو بھیجا ہے، تاکہ یہ درس ہمیں دے دے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نعمت کی شکریہ ادا کرنا ہے، نعمت کی شناخت، شناخت کے لیے علم چاہیے، معمولی نہیں ہے، زبردست علم چاہیے. امام کی کیا شناخت ہے؟ واقعاً امام کی کیا شناخت ہے ہمارے معاشرے میں؟ مولا علی وہ ہے جو ہمارے سارے گناہوں کے باوجود ہمیں جنت لے جائے گا، جبکہ امام کا اصل کام ہمیں انسان بنانا ہے. نحن صنائع اللہ والناس بعد صنائعنا، خدا نے ہماری تربیت کی، ہم لوگوں کی تربیت کرنے والے ہیں، ہم لوگوں کو انسان بنانے والے ہیں. اب امام کی تعریف اگر کریں گے، اگر کہیں راستہ گم ہو گیا تھا، آپ کرامات ائمہ کو دیکھیے، راستہ گم ہو گیا، امام زمانے کے خصوصاً क्या नकल करता, रास्ता गुम हो गया था, मरने वाला था, प्यास लगी थी, तो इमाम की तरफ से मदद आई, ये ठीक है, लेकिन ये सानवी हैसियत है। अम्बिया वाइम की अहम जिम्मेदारी इंसान को इंसान बनाना है। वल मुदब्बिरात अमरन, तदबीर कायनात करने वाले, यानी इस कुसम के मौत की जिम्मेदारी इसराइल के हवाले किया है, मिकाइल के रिज़्क की जिम्मेदारी मिकाइल के हवाले किया है, यानी अम्बिया और अइम्मा को इंसान जिम्मेदारी दी है कि इंसान की इंसान को इंसान बनाए। सबसे अहम यह है, इंसान के हैवानी ज़रूरतों के लिए फरिश्तों को रखा है। फरिश्तों का मकाम यकीनन अइम्मा और अम्बिया से बेहतर नहीं, क्यों? इसलिए कि हज़रत आदम के सामने, हज़रत आदम इंसान के नुमाइंदा है, हज़रत आदम के सामने सारे सजदे से ज़रेज़ हो गए। फरिश्तों सिर्फ सुबूहुन कुद्दूसुन, खुदा के आसमां में से इसी दो इसम की हकीकत तक पहुँचे थे। हज़रत आदम कहाँ तक पहुँचे? अल्लम आदम अलस्मा कुल्ला, सारे आसमां के हकीकत तक आदम पहुँच गए। खुदा के पास बुखल नहीं है, फरिश्तों में सलाहियत नहीं थी आसमां खुदा के हकीकत तक पहुँच जाए। हज़रत आदम ने जब उनको बताया, तालीम नहीं दी, खबर दी। खबर देना अलग है, तालीम देना अलग है। देखिए आप मेडिकल के तालीम मेडिकल के तालिबे इल्मों को देते हैं, अखबार में तो टीवी में तो मेडिकल की खबरें भी देते हैं, खबरें हम भी समझते हैं जो हम तालिबे इल्म नहीं हैं, लेकिन तालीम हम नहीं समझते। उन मराहिल से गुजरना पड़ेगा तब तालीम को, तालीम समझने के लिए सलाहियत ज़्यादा चाहिए। फरिश्तों के पास वो सलाहियत नहीं थी, इसीलिए मुफस्सिरीन फरमाते सुब्बुहुन कुद्दूसुन, ये दो इस्म इलाही तक पहुँचने की सलाहियत थी। नहनु नसब्बिहु लक व नुक़द्दिसु, तो ये हज़रत आदम कुल्लहा सारा अस्मा के इलम, ये और जब हज़रत आदम के पास ये हो तो अइम्मा के पास उससे बालातर है। हमारे अहादीस में हज़रत आदम के पास 27 इस्म आज़म के 27 हरूफ थे, हमारे पास 72 हरूफ है। तो फरिश्तों को ये ज़िम्मेदारी क्यों नहीं? ये ज़िम्मेदारी ज़ाहिर है इंसान की हैवानी ज़रूरतें पूरा करने की, इंसान की जिस्मानी ज़रूरतें पूरा करने की। हैवानी कहने से गाली ना नहीं बनती है, यानी इंसान के अंदर वो जो जिस्मानी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने की ज़िम्मेदारी फरिश्तों को दी है। दीन असल आया है इंसान को इंसान बनाने के लिए। तो ये मारिफत इमाम, लेकिन मारिफत इमाम में क्या है कि हम अब मुझ जैसा आदमी जब आता है मेंबर पर, इमाम की मारिफत क्या देता है? इमाम की मारिफत हासिल करने के नतीजे ये होता है कि सुनने वाला समझता है किसी किस्म के अमल की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के मारिफत की ज़रूरत नहीं है। नारा लगाओ, आंसू गिराओ, जन्नत, यानी इमाम की मारिफत इस हद तक है इंसान को बेअमल बनाने का। ये वही नेमत की मारिफत ना होने से नेमत की कदर नहीं जानेंगे। हत्ता ईरान जैसा हमारे सबसे ज़्यादा उलमा, बड़े उलमा वहाँ पर है, उसके बावजूद देखो क़याम करबला की सही मारिफत न होने से शाह भी, शाह के बाप भी उससे इस्तेफादा करता था। शाह के बाप ने कहा कि मैं गिर रहा था, मैंने आलम ख्वाब में देखा पहाड़ी से गिर रहा था, कोई ऐसा नूरानी जवान आया जिसके बाजू कटे हुए थे, उन्होंने मुझको नजात दी, मिठाई तकसीम हो गई इस पूरा ईरान में वगैरह। वही मारिफत न होने से अहले बैत की, वरना अबुल फजल की ज़ाती दुश्मनी की बिना पर तो जंग नहीं की है। शिमिर तो आया था कि तैन बनूँ ओख्त ना कहते हुए, वहाँ पर उसूलों की जंग थी, हक बातिल की जंग थी। अब मारिफत न होने से वही रिश्तेदारी को मेयार बनाते हैं। तो मारिफत, नेमत की मारिफत हो तो शुक्र अदा कर सकते हैं। हकीकी शुक्र वही अमली शुक्र है, अमली शुक्र के लिए मारिफत की ज़रूरत है। तो हमारी ज़िम्मेदारी उसूलों में से की है कि शुक्र करो लअज़ीदन्नकुम, जितना आप शुक्र करेंगे उतना आपकी नेमत में इजाफा करेगा। इमाम खुमैनी ने मारिफत हासिल की, आज़ादारी की, उससे इस्तेफादा किया, इनकलाब करबला से इस्तेफादा किया इनकलाब ईरान के लिए। तो ये एक अहम चीज़, और मसाइब आ जाए, मसाइब में भी हमारे ज़िम्मत है। अब इसी नियामत के मुकाबले में कुछ लोग कुफरान नियामत करते हैं, तुगयान करते हैं, زیادہ مغرور ہو جاتے ہیں. وہی ناکام لوگ ہیں جو نعمت کے امتحان میں ناکام ہو گئے. اور کچھ لوگ کیا ہے, صبر کے مسئلہ. دوسرا صبار شکور, انسان صابر ہوتا ہے اور شکر گزار ہوتا ہے. زندگی خلاصہ اسی دو کا, یا مشکلات سے دو چار ہوتے ہیں وہاں پر صبر ہونا چاہیے, یا نعمتیں مل جاتی وہاں پر شکر ہونا چاہیے. اگر شکر نہ ہو تو غیان ہوگا, اگر صبر نہ ہو جزا و فضا ہوگا, زیادہ شکست, زیادہ ناکامی, زیادہ بدقسمتی. تو یہ ایک اہم چیز ہے. آپ ماشاءاللہ آپ کا تعلق سابقہ آئسو سے ہے, ظاہر ہے ایک عرصہ آپ نے وہاں پر کام کیا ہے, یہ تجربہ بھی ہے. اس میں شامل ہونا ہی ایک احساس ہے, دینی احساس کی وجہ سے اس میں شامل ہو گئے ہیں. تو یہ احساس ختم نہ ہونے پائے اور برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. آپ یعنی 10 آدمی جو واقعا جو جنگ بدر میں کہا, وہ جنگ بدر کی وجہ سے کہا, اگر اس سے بالا تر ہو تو اس سے بالا تر فرماتے ہیں. احساس والا ہو, با ارادہ ہو تو 100 پر غالب آ جائیں گے. ابھی ایران میں آپ نے نہیں دیکھا, کچھ مخلصین ہیں, انہی کی وجہ سے یہ انقلاب محفوظ ہے. کامیابی کے عوامل, علماء فرماتے ہیں کامیابی کا عوامل جب تک ہے وہ کامیابی رہے گی. عوامل انقلاب ایران کیا ہے؟ اسلام پر ایمان ہے, صالح قیادت ہے, اور صالح قیادت کی اطاعت. جب تک یہ ہے, اب یہ وسیع پیمانے پر نہ صحیح, قابل قبول تعداد میں کچھ لوگ ہیں خلوص کے ساتھ, 10% کیوں نہ ہو. میں عرصے دراز سے یہی کہتا آ رہا ہوں, میرے پاس کوئی دلیل نہیں 10% ہونے کی, لیکن 10% میرا اپنا احتمال ہے ایسا قربانی دینے والے ہے, جنہوں نے کیا ہے پورا ایران کو, انقلاب کو بچایا ہے, اور دنیا میں بھی اسلامی تفکر کو, مقاومت کو بچایا ہے. تو کامیابی کے اصولوں کو, اصولیں جب باقی ہے تو کامیاب ہوں گے. جس وجہ سے انقلاب ہوا ہے وہ وجہ باقی ہو تو انقلاب باقی رہے گا. اور ہمارا اس انقلاب سے کوئی فرق نہیں ہے, ساری چیزیں ایک ہیں نا, عقیدہ, قربانیاں, جذبات, احساسات. بلکہ پاکستانیوں کا من حیث المجموع دیکھا جائے زیادہ بھی ہو سکتا ہے جو جذبات کے لحاظ, اور جذبات بہت مؤثر, وہ جذبات جس کے پشت پر منطق ہو, عقل ہو, دلائل ہو, وہ جذبات معجزہ کر سکتا ہے. صرف اس جذبات کی صحیح قیادت کی ضرورت ہے. اور آپ جیسے بزرگان کے لیے یہ مسئلہ بھی شاید کافی حد تک حل ہے. لیکن چھوٹا کوئی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے, چھوٹے بچے ہو تو قیم معین کرنا پڑتا ہے. اگر بچے بڑے ہوئے ہر ایک جوان ہے تو قیم کی ضرورت نہیں, سب مل کر کیا ہے, سب مل کر فیصلہ کریں گے, اقدامات مل کر مشورے سے کریں گے. تو سمجھدار افراد جب ہے تو مل کر یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس سلسلہ کو آگے بڑھانا ہے کہ اتنے بہترین نیرو آئسو سے نکلتے ہیں اور پھر بعد میں میدان پراکندہ ہو جائے. پراکندہ ہو جائے تو پھر کیا ہے, یہی سمندر آپ کے سندھ کے جو دریا ہے, دریائے سندھ ہے, اگر صحرا میں چھوٹا نہروم بکھیر دے تو سب خشک ہو جائیں گے. جمع ہو جاتا ہے دریائے سندھ بن جاتا ہے. تو انشاءاللہ آپ نے بہت بہترین سوچا ہے, اور اس کو بہتر بہتر ایک دم سارے شروع کرنا ضروری نہیں ہے. آغا یہ سبحانی کی کتاب ہے, بڑے لوگوں کے کامیابی کا راز کے نام سے, پتہ نہیں اردو میں ترجمہ ہوا نہیں ہوا ہے, البتہ کتاب بہت پرانی ہے. کہتے مثلا انگلینڈ نے جب اپنی دکان بنانا چاہا, ایک دکان اپنی بینک بنانا چاہا, ایک دکان سے شروع کیا. یعنی آہستہ آہستہ آگے بڑھو, تو مزید تجربات کے ذریعے ایک دفعہ بڑا قدم اٹھائیں گے, پھر بعد میں کیا ہے ممکن ہے مشکل, لیکن آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ خدا کامیابی عطا فرمائے. پیغمبر نے کہاں سے شروع کیا, کہتے ہیں کہ عباس کے پاس کوئی عرب آئے, عرب کے قبیلے کے سردار, دیکھا کہ 3 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ میں, کھڑے ہو گئے. خانہ کعبہ کے پاس پیغمبر تھے اور علی تھے, علی بھی تو چھوٹے تھے, اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا. تو اس نے پوچھا یہ کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، اس کے لیے بہت نئی بات تھی. کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، کہ خدا کی طرف سے نبی ہے. عباس نے ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا. دوسری عورت جو اس کی زوجہ ہے، بچہ جو ہے میرے دوسرا بھتیجا ہے جس نے اس پر ایمان لایا ہے. شروع کیا وہاں سے نا، وہاں سے شروع کیا، اور جب خندق کھود رہے تھے تو پتھر پر جب مارا توڑنے کے لیے، ظاہر اس میں چمک نکلا، تو آپ نے فرمایا میں ایران کے بادشاہ کے محلات کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کو میرے مسلمان فتح کریں گے، روم کے بادشاہ کے محلات دیکھ رہا ہوں کہ فتح کریں گے. وہیں پہ بھی منافقین جن کے دل میں ایمان ہے تو وہ کہتا تھا ابھی تو مکہ کے عربوں کے سامنے پھنسے ہوئے ہیں، ابھی ایران کے فتح کی بات کر رہے ہیں. لیکن جن کے دل میں ایمان تھا وہ پیغمبر کے ہر بات کو مانتے تھے. آپ کے حضرت طالوت نے جب لشکر روانہ کیا، کہا کہ فلان، پیغمبر نے کہا فلان پانی سے نہیں پینا ہے، فلان جگہ پر نہیں پینا ہے. تو جب اس جگہ پر پہنچے تو پیاسے تھے، صحرا کے سفر، ٹوٹ پڑے پانی پر. تو طالوت نے کہا بھائی منع کیا پیغمبر نے، کہا اس کوئی سننے والا نہیں تھا، محدود لوگ رہے، باقی سب نے پانی پیا. بعد میدان جنگ میں وہی لوگ جنہوں نے، قرآن میں ہے یہ الفاظ، روایت بھی نہیں ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا انہوں نے کہا ہم جیت جائیں گے، جنہوں نے پانی پیا تھا وہ اکثریت میں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نہیں جیت سکتے ہیں، طالوت اور جالوت اور اس کے لشکر پر ہم غالب نہیں آ سکتے. وہ دل کے ایمان ہے نا، جب پانی میں آپ صبر نہ کر سکے، خون دینے میں یقیناً صبر نہیں کر سکیں گے. ایک اہم چیز ہے. تو عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد، کامیابی کے دین نے توحید کے بعد اتحاد، عرب کتابوں میں یہ ہے توحید کلمہ، توحید اللہ، توحید کلمہ، کلمۃ التوحید، توحید کلمہ، کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ، توحید کلمہ یعنی اتحاد. کلمہ توحید بچانے کے لیے کیا ہے، توحید کلمہ کی ضرورت ہے. یہاں سے شروع کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کو مسائل کو سمجھنے والے ہیں، مشکلات کو سمجھنے والے ہیں، تقاضوں کو سمجھنے والے، جذبات کے ساتھ فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. تو یہ جو نیرو ہے، یہ پراکندن، اپنا اپنا کام جو شروع کیا ہے وہ بھی برقرار رکھے، لیکن کچھ حصہ اجتماعی شکل میں بھی ڈالے تو ممکن ہے بہت ہی بہترین کام کر سکتے ہیں. ظاہر ہے آپ کر رہے ہیں. آئسو کے لڑکے عام طور پر نئے ہوتے ہیں اپنے کاموں میں، تو ان کے تجربہ بھی نہیں، وہ نہیں، آپ کی مدد شامل حال ہے، یہ مجھے کم و بیش معلوم ہے. لیکن مزید اس کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، آپ خصوصاً اپنے اس گروہ کو وسعت دیں گے تو بہت بڑے بڑے کام انشاءاللہ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس وسائل اسٹوڈنٹ کے زمانے کی نسبت میں بہت وسائل زیادہ ہے یقیناً، اور ساتھ آپ کے لیے رکاوٹیں بھی ہیں، اس میں شک نہیں. ایک داخلی ہے، طالب علم، ایسے کہ طالب علم کو والدین ممکن ہے ڈانٹے، آپ کے خود صاحب فیملی ہے وہاں کی وجہ سے کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور پھر جاب ہو تو اس کی وجہ سے کچھ ذمہ داریاں ہیں، لیکن ساتھ آپ کے پاس تجربے بھی بہت ہے، وسائل بھی بہت ہے. تو ظاہر ہے تغیرات زندگی میں آتے رہتے ہیں، ان تغیرات کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. کوئی شہید صدر ایک مثال دیتے ہیں، آپ یہاں سے پتھر مارو دیوار پر لگ جائے، یہ پتھر اپنا رخ تبدیل نہیں کرے گا، جا کے دیوار پر لگ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا لیکن اپنا راستہ بدل نہیں دے گا. لیکن اگر درخت ہو، سبزہ ہو، درخت ہو، بڑھتے بڑھتے دیوار تک پہنچ جائے، پھر اپنے کو ٹیڑھا کرے گا، دوسری طرف نکل آئے گا. جتنا حیات ہے اتنا ہی کیا ہے، تقاضوں کے مطابق چلنا اس کو آتا ہے. حیوانات میں اس سے بہتر، انسان میں تو آسمان اور زمین کی حد تک تبدیلی اپنے اندر لا سکتے ہیں تقاضوں کے مطابق انشاءاللہ. اب ٹائم بھی بہت آ گیا، میں نے بہر کچھ یادداشت بھی کیا تھا لیکن بہرحال. تو ایک مسئلہ یہی اجتماع بھی ہے, اتحاد الگ ہے اجتماع الگ ہے. اجتماع جسموں کا جمع ہونا ہے, اتحاد اور ارادہ اور اہداف میں ایک ہونا ہے. یعنی ایک ہدف سب کا ہدف ہو, اس ہدف کی طرف جانے کے حوالے سے سب کی ایک نیت ہو, تو اتحاد ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے سارے, لیکن ایک ہدف ہو, اس ہدف کی طرف جانے میں متفق ہو تو اتحاد ہے. چاہے ادھر ہو چاہے کہیں اور, پیشے منی دریمنی, دریمنی پیشے منی, مولا امیر المومنین کی خدمت میں جنگ جمل, جنگ جمل میں ایک آدمی آیا عرض کے مولا ایک کاش میرے بھائی ہوتے, آپ کی کامیابی کو دیکھتے خوش ہو جاتا. فرمایا وہ ہمارے سوچ کے مطابق سوچتا ہے. کہا کہ ہاں وہ آپ کے ماننے والے ہیں, آپ پر عقیدہ رکھتے ہیں, آپ کے ساتھ ہی ہے. فرمایا پھر قیامت تک آنے والے ہمارے ساتھ ہمارے اس عمل میں شریک. ظاہر فکر نیت ہے انسان کے وحدت کا ذریعہ, اسی لیے یا لیتنا کہتے ہیں, یعنی ہماری نیت کربلائی نیت. تو انشاءاللہ خدا آپ نے شروع کیا ہے, ہمارا کام بھی بولنا ہے, ورنہ مقام عمل میں کہیں آپ سے زیادہ پیچھے ہو سکتے ہیں. اور بہرحال تب بھی ہمیں ایک دوسرے کو جتنا ہو سکے بولنا ہے, بتانا ہے, ہماری ذمہ داری ہے, شرعی ذمہ داری ہے. ورنہ کیا ہے, بولنے والے کے پاس ہزار نقص ہو سکتا ہے. بہرحال معذرت چاہتا ہوں, یہ اس لیے کہتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, اپنے اندر اہلیت نہیں پاتا ہوں. بہرحال میرے خیال میں پروگرام کوئی اور چیز آ رہا
سوال ایک ابھی آپ نے شروع میں بتایا کہ غیبت کے پورا سننا سنتا ہے جو ہے وہ بھی اسی طرح سے عمل پائے گا جس طرح ابھی آپ توجہ پیش کر رہے
ہیں. نہیں, یعنی دین کے نام پر نائب امام کے کہنے پر کیا ہے لوگ اٹھے, بس لوگوں نے اس امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے. لیکن یہ صغرا ہے, صغرا چھوٹے کو کہتے ہیں نا, اور کبرا امام زمانے کے زمانے پوری دنیا میں یہ ہوگا. تو پوری دنیا میں کس طرح سے ہوگا, ایک فرق ہے واضح. ایران میں سب شیعہ تھے, شیعہ ہی اٹھے, غیر شیعوں نے ساتھ نہیں دیا. ابھی بھی جب بھی موقع ملتا ہے غیر شیعہ ٹانگ اڑانا شروع کرتے, شور مچانا شروع کرتے. لیکن جب امام آئیں گے اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک ہماری ذمہ داری ہے دنیا کو کیا ہے آگاہ کرنا امام کے بارے میں, کہ دنیا کا واحد حل امام ہے مہدویت کی نسبت میں. دوسرا یہ جو ظلم بڑھے گا, ظلم کے بڑھنے سے پوری دنیا والے ظالمین سے متنفر ہو جائیں گے. یعنی اس کام کو بس اوقات دنیا والوں کو سمجھ میں نہیں آتا ظلم ہو رہا ہے, سمجھانے سے ان کو سمجھ میں آتا ہے ظلم ہو رہا ہے. مثلا کمیونسٹ لوگ نے اتنا کام کیا کہ سمجھتے تھے سرمایہ دار نظام ظالم نظام ہے, جو بھی کمیونسٹ نظام کو مانتے تھے. ہمارے بہت سے جوانوں کو سمجھایا, سمجھانے سے سمجھ میں آتا ہے. ابھی مغرب والے نے کیا سمجھایا, سمجھایا اگر جمہوریت نہ ہو, ووٹنگ نہ ہو تو ظلم ہے, یہی سمجھ میں آتا ہے. آزادی نہ ہو ظلم ہے, وہ بھی حیوانی آزادی. تو یہ لوگ کچھ مسائل سمجھانے میں کامیاب ہوئے, کام کرنے سے سمجھایا نا. ابھی ہم بھی اگر سمجھے مقاومت, ابھی ایران نے مقاومت سمجھایا, بہت سے لوگوں نے یہ پیغام لے لیا کہ موت بہتر ہے, مقاومت کر کے مرنا بہتر ہے غلامانہ زندگی سے. یہ البتہ کربلا کا نعرہ ہے, آپ جانتے ہیں حیات منت ذلہ. لیکن بہرحال کافی حد تک شیعوں نے یا شیعوں سے قریب لوگوں نے اس نعرے کو قبول کیا, سمجھ میں آ گیا. تو اس طریقے سے ہمیں کام کرنا ہوگا تاکہ دنیا کے فکر صحیح ہو جائے. انسان فطرتاً مسلمان ہے نا, یعنی اسلامی افکار فطرت انسانی میں ہیں. اس کو سمجھانا, لوگوں کو اس فکر تک لانا, تو خود بخود زمین ہموار ہوگی امام کی قبولیت کے لیے. ایک نقطہ یہ ہے. پھر ظالم کے ظلم سمجھ میں آئے گا. دو کام، مثلا حقوق بشر نہ ہو تو ظلم ہے، عورت کو ننگا پھرنا نہ دے تو ظلم ہے، لیکن کفر شرک کو ظلم نہیں سمجھتے. تو ایک قسم کے ظلم لوگوں کے سمجھ میں آ جائے. تو خود ہمارے مسلمان معاشرے نے بھی مال چھین لیا تو ظلم ہے، لیکن اخلاقی ساری برائیوں کو ظلم نہیں سمجھتے خود مسلمان معاشرے بھی. تو یہ اس طریقے سے فکر اسلامی کو عام کرنے کی ضرورت ہے. ہم خود اس کے علاوہ اتنے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں کہ ان تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہیں. تو ایک قسم کے تجربہ کار بھی ہو جاتے ہیں، تحمل بھی آ جاتی ہے، اور دنیا والوں کی رہنمائی رہبری کرنے کی صلاحیت بھی آ جاتی ہے. اب انقلاب ایران دیکھیے، کل مقاومت، کل عالم اسلام کی تقریباً ترجمانی وہی کرتے، باقی سب پٹھو ہے. ایک رہبر آپ لیجئے، اجتہاد بھی کرتا ہے، مشکل ترین کام ہے، بہت ٹائم لے جاتا ہے. مجھے تو جب سے ان کو مرجعیت کے لیے لوگوں نے تاکید کر کے قبول فرمایا، اس وقت ان پر ترس آتا ہے، کتنا بڑا کام ہے. بعض اوقات کہتے تھے دو گھنٹے سے زیادہ نہیں سو سکتے، بعد میں اصرار کر کے چار گھنٹے سوتے، اور اتنی مصروفیت، اور مرجعیت کے لحاظ سے، ولایت کے لحاظ سے. تو لیکن ظاہر جب مسئولیت ہو تو ان تمام فعال ہو جاتے ہیں، مشکلات کو برداشت کرتے ہیں، کل امت کے بوجھ اٹھایا ہے. تو اسی طرح سے ہر شیعہ کو یہی ذمہ داری انجام دے دے. یہودی 15 ملین، 16 ملین، میں نے کچھ کتابوں میں اتنا پڑھا ہے کہ اتنی تعداد میں یہودی ہے، پوری دنیا کو تقریباً اپنے ہم نوا بنایا. البتہ وہ لوگ ظاہر انسانی اقدار کے حامی نہیں ہیں، صرف شیطانی افکار کے حامی، لیکن کامیاب ہوئے. شیطانی افکار کا حامی دوسرے لوگ بھی ہیں، یہودی کامیاب ہوئے کام کرنے سے، مل کر کام کرنے سے کامیاب ہوئے. ہم 300-400 ملین شیعہ اگر ہے تو ان میں سے 50 ملین یہ کام کرے گا تو کامیاب ہو جائیں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا حميد بحق محمد، يا أعلى بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. خدایا ماہ مبارک رجب ہے، ماہ قبولیت دعا ہے. خدایا تیری عظمت کا واسطہ محمد، آل محمد کا واسطہ، امام غائب کا واسطہ، حاضرین کی تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما. ہمارے برادران جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اس مقصد سے ان کو، اس مقصد میں انہیں بہترین کامیابی عنایت فرما. خدائے غم محمد، آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. خدائے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. خدائے ہمارے مجاہدین لبنان، فلسطین، سوریہ، عراق، یمن، بحرین، نجریہ، جہاں بھی، کشمیر، جہاں بھی اہل حق اہل باطل کے ساتھ برسر پیکار ہو، خدایا اہل حق کی مدد فرما. خدایا تکفیری، داعشی، دشمنان اہل بیت، دشمنان مکتب اہل بیت، دشمنان شیعیان اہل بیت، اگر ہدایت کے لائق نہ ہوں انہیں نیست و نابود فرما. خدایا ہمارے ملک میں امن و امان برقرار فرما. خدایا ہمارے ملک کو مالی لحاظ سے ترقی عطا فرما. خدایا ہمارے ملک کے حکمران، سیاست مدار، عوام، خواص، علماء، مرد، عورت، سب کو تیری تعلیمات کے سائے میں، تیری حکومت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. خدایا حاضرین کے حاجات شریعہ کو پورا فرما. ہمارے مرحومین خصوصاً شہدائے ملت کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. وارثین شہدا کو وارثین شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ایران جن مشکلات سے دوچار ہے، اہل بیت کی مملکت ہے، اہل بیت کے نام پر ہے، اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق چل رہا ہے، خدایا اس حکومت کو، رہبری کو، مجاہدین کو اپنے الہی اہداف میں کامیابی عطا فرما۔ خدا عراق اہل بیت کی سرزمین ہے، شایان علی کی سرزمین ہے، وہاں پر الہی حکومت اہل بیت کے مرضی کے مطابق حکومت بنانے کی سب کو توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، ہمارے حاجت مندوں کی حاجات کو پورا فرما۔ آخر میں تمام حاضرین کے مرحومین، شہدائے ملت اور ان پروگراموں میں زحمت کرنے والوں کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔